الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگوں اور بھائیوں شریعت میں نیت کا بہت بڑا مدار ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ نیت کا مدار ایمان سے بھی اوپر ہے، سب سے افضل عمل ایمان ہے اور ایمان سے بھی اوپر نیت ہے، اس لیے کہ خود ایمان میں بھی نیت صحیح نہیں تو ایمان صحیح نہیں. کبھی کبھی دوگلی پالیسی والا ایمان ہوتا ہے، نفاق والا ایمان ہوتا ہے، منافقت والا ایمان ہوتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہی منافقین تھے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. یہ منافقین یہ سوچتے تھے کہ ہم لوگ دوغلی پالیسی کر کے نبی کو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. فرمایا وہ اللہ کو تو کیا دھوکہ دیں گے، اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جہنم میں جانے والے ہیں تم لوگ، اور پھر منافقین کا عذاب کافر سے بھی بدتر. اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے آخری طبقے میں، جہنم کے سات طبقے ہیں اور ایک طبقہ کتنا اونچا کتنا گہرا ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا، اور دیکھو اللہ کے نبی نے شریعت کو مثالوں سے سمجھایا ہے تاکہ دین سمجھ میں آ جائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو جگہ جگہ پر مثال دے کر سمجھایا. ایک مرتبہ مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ان المال خیر ویجیء الخیر بالشر، فرمایا مال خیر ہے اور کبھی کبھی خیر شر لے کر آتا ہے. صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ خیر کے ساتھ بھی شر ہو سکتا ہے. آقا نے بہت پیاری مثال دی، فرمایا کہ جانور کو ہرا ہرا گھاس ہے، بارش گر رہی ہے اور گھاس میں چرنے کے لیے اسے چھوڑ دو، اگر جانور کھاتا ہی رہے کھاتا ہی رہے، نہ رکے نہ ٹھہرے، نہ چگالی کرے نہ چبائے، نہ پیشاب کرے نہ پخانہ کرے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی کوکھیں پھٹ جائے، وہ مر جائے گا. اور اگر کچھ کھایا پھر ٹھہرا، دھوپ کے اندر چگالی کی، چبایا، پیشاب پخانہ کیا، پھر کھانا شروع کیا، پھر تھوڑی دیر رکا، پھر چبایا، پھر پیشاب پخانہ کیا، فرمایا کہ یہ جانور کبھی نہیں مرے گا. اللہ کے نبی اس مثال کو دے کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان مال کو جمع کرتا ہی رہا کرتا ہی رہا کرتا ہی رہا اور اس نے خرچ نہیں کیا، تو نتیجتاً اس کا مال اس کو ہلاک کر دے گا، اور اگر ایک طرف اس نے جمع بھی کیا، کاروبار بھی کیا، تجارت بھی کی، دکان بھی کی، جاب بھی کیا، سب کچھ کرتا رہا، دوسری طرف اس کے حقوق کو بھی ادا کرتا رہا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا، اس کا مال اس کے لیے کبھی بھی وبال بن کر نہیں آئے گا اور کبھی پریشانیاں لے کر نہیں آئے گا. ایک جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بڑی عجیب مثال دی اور فرمایا مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدى کمثل الغیث، میری مثال اور میری شریعت کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کا پانی. آقا نے اپنی مثال، یہ بخاری کی روایت، آقا نے اپنی مثال، اپنی شریعت کی مثال بارش سے دی، بارش کے پانی سے. اشارہ فرمایا کچھ باتوں کی طرف، نبی کی باتوں میں بڑے معانی ہوتے ہیں، بڑی گہرائی ہوتی ہے، اس کے اندر بڑا ربط ہوتا ہے. آج کل لوگوں کا حال یہ ہے کہ ایک حدیث کو لے لیا اور دوسری کو چھوڑ دیا. ہمارے ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالی ہم کو یہی بتا رہے ہیں کہ ہر حدیث کو ہم لیں گے، کسی حدیث کو ہم نہیں چھوڑیں گے، تمام حدیثوں کو ہم لے کر چھوڑیں گے. کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ایک حدیث پر عمل کر لو، دوسرے کو چھوڑ دو. اگر یہی بات ہے تو پھر ہم ان سے سوال کریں گے کہ یہ بتائیے، ایک طرف تو میرا نبی یوں کہہ رہا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی. صحیح روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی. وہی نبی یوں کہہ رہا ہے کہ اگر تم آئے مسجد میں اور دیکھا کہ امام رکوع میں چلا گیا ہے تو تم اللہ اکبر کہو اور سیدھے امام کے پیچھے رکوع میں چلے جاؤ. تم نے امام کو جس حالت میں پایا اسی حالت میں تم امام کے ساتھ شریک ہو جاؤ. یہاں سورہ فاتحہ کہاں چلی گئی؟ یہاں تو فاتحہ پڑھی. اور خود وہی نبی تمہیں بتا رہا ہے جس نے یوں کہا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب ہم اماموں کی طرف رجوع کریں گے اور امام ہم کو یہ بتائے گا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ ان آدمیوں سے متعلق ہے جو منفردن نماز پڑھتے ہیں، اکیلے اکیلے نماز پڑھتے ہیں، یا جو امام ہیں ان کو تو چاہیے کہ تمہیں سورہ فاتحہ پڑھنا پڑے گا، اس کے بغیر تمہاری نماز نہیں ہوگی. اور وہ حدیث جس میں یہ بتایا کہ تم سیدھے رکوع میں چلے جاؤ وہ مقتدیوں سے متعلق ہیں، اس لیے کہ الامام الضامن، امام نے تمہاری ذمہ داری لے لی ہے. قراءت الامام قراءت اللہ، امام کی قراءت تمہاری قراءت ہو گئی، اس لیے اب تمہیں قراءت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امام کا سورہ فاتحہ پڑھنا تمہارے لیے کافی ہو جائے. یہ وہی سمجھ میں آئے گا جب کئی اماموں کی خدمت میں جا کر کے پوچھیں گے کہ حضرت ان حدیثوں کو ذرا سمجھا دیجئے، آقا کی ان روایت میں بظاہر ہم کو جھول معلوم ہو رہا ہے. ایک طرف نبی علیہ السلام کا فرمان یہ ہے، دوسری طرف نبی علیہ السلام کا فرمان یہ ہے. ہم اماموں کا فالو نہیں کر رہے، ہم فالو کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اوپر سے لے کر بولتے ہیں، اس لیے ہمیں ان اکابر کی خدمت میں چل کر کے حدیثوں کو سمجھنا پڑے گا. اور سمجھے بغیر جو ہیں وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی آدمی مطلقاً یوں کہہ دے کہ بیماری کی وجہ سے انسان کو روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بس قرآن کی آیت دیکھ لی، فمن کان منکم مریضاً او علی سفر فعدت من ایام اخر، تم میں سے جو بیمار ہو یا جو مسافر ہو تو اس کو دوسرے دنوں میں قضا کر لینا چاہیے. بیماری کی کوئی حد بھی تو ہوگی؟ کیا مطلقاً انسان بیماری کے اوپر اپنے روزے کو قضا کر لے گا؟ حضرت الامام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ معمولی بیماری کے اندر بھی افطاری کی اجازت ہے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ
امام بخاری رحمت اللہ علیہ دو دن تک اسحاق ابن راہوی جو ان کے استاد ہیں ان کی خدمت میں نہیں آئے. اسحاق ابن راہوی نے پوچھا کہ کیا بات ہے محمد ابن اسماعیل نظر نہیں آتے؟ فرمایا کہ بیمار ہیں, معلوم نہیں کچھ ہو گیا ہے. تو حضرت اسحاق ابن راہوی عیادت کے لیے گئے, دوپہر میں دیکھا امام بخاری کھانا تناول فرما رہے, فرمایا بیماری کیا ہے؟ فرمایا انگلی میں میرے درد ہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ مطلب ہے اب ہمیں چلنا پڑے گا ان اماموں کے پاس, حضرت امام ابو حنیفہ سے پوچھنا پڑے گا, امام شافعی سے پوچھنا پڑے گا کہ بیماری کی کوئی حد تو آپ بتا دیجئے کہ جس بیماری کے اندر ہمارے لیے اجازت ہو جائے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں وہ بیماری کہ جس کے اندر روزہ تمہارے گلے کا توک بن گیا ہے اور تم نہیں رکھ پا رہے ہیں, اس صورت میں شریعت نے تمہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, بعض لوگوں نے اس کو پڑھا وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ, روزہ گلے کا سوک بن جائے تو اس صورت میں تمہیں روزہ چھوڑ کر کے فدیہ دینے کی اجازت ہوگی. بہرحال ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو ان سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ ان روایتوں کے اوپر عمل کیسے ہو جائے. اب اللہ کے نبی کے ہر طریق کو دنیا میں زندہ رکھنا تھا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریق کو ان اماموں کے ذریعے سے دنیا میں چلا دیا. ہمیں کسی امام پر اشکال کا حق نہیں ہوگا, ہر ایک کا اپنا اجتہاد ہے, ہر ایک کا اپنا مطلب ہے, لیکن ایک ہی مطلب کو لے کر چلنا پڑے گا. کچھ ادھر کا بھی لے لیا, کچھ ادھر کا بھی لے لیا, کچھ ادھر کا بھی لے لیا تو یہ میٹھا میٹھا ہاف ہاف کروا کروا سو سو جیسا ہی مسئلہ ہو گیا. آج کل کچھ ایسی باتیں دنیا میں چل پڑی ہے, جو آسان ہے وہ لیتے چلے جاؤ, جو مشکل ہے اسے چھوڑتے چلے جاؤ. فرمایا یہ کر لو, بس اس کے اندر امت کے لیے سہولت ہے. سہولت ضرور ہے, میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا, آسانیاں کرو سختیاں نہ کرو, بشارتیں سناؤ نفرتیں نہ دلاؤ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت کے کچھ عمل کو لے لو اور کچھ کو ترک کر دو, یہ آسانی نہیں ہے. آسانی اس کا نام نہیں ہے. اللہ کے نبی نے تو خود بشارت کا فرمایا بشارتیں سناؤ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی جہنم کی وعیدیں ہی بیان نہ کرو. خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الصلاۃ میں ایک بزرگ کا واقعہ لا رہے ہیں, ایک تابعی کا واقعہ لا رہے ہیں. وہ بڑے اجل درجے کے تابعی ہے, میرے ذہن سے اس وقت ان کا نام نکل گیا. وہ ایک مرتبہ اپنی مجلس میں کچھ وعیدیں بیان کرنے لگے, ترک صلاۃ کے اوپر, نماز کے چھوڑنے پر, جماعت کے چھوڑنے پر وعیدیں بیان کرنے لگے. اور وعید بیان کرتے کرتے انہوں نے ایک وعید بیان فرمائی, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے مسلح پر میں کسی کو امام بناؤں اور میں نکلوں ان لوگوں کے مکانوں کی طرف جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے اور کچھ عذر ان کو نہیں ہے تو بھی وہ بس آسانی کے خاطر اپنے مکانوں پر نماز پڑھ لیتے ہیں. فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں ان کے مکانوں میں جاؤں اور ان کے مکانوں کو آگ لگا دوں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان کے مکانوں کو آگ لگا دوں. یہ وعیدے کچھ بیان فرما رہے ہیں. خود میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ اعلان ہو جائے عشاء کی نماز میں کہ آج مرماتین تقسیم ہوں گے, یعنی مطلب بکری کا کھر تقسیم ہوگا جس کو سرزی پایا کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہ جو ہے بہت شوق سے لوگ کھاتے تھے, اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کی مثال دی اور فرمایا اگر یہ اعلان ہو جائے کہ عشاء کی نماز میں آج جو ہے سرے پائے تقسیم ہوں گے تو فرمایا لوگوں سے چلا نہیں جائے گا تو لوگ حبوا کی بیٹھک بھی مسجد کی طرف آئیں گے. حبوا کس کو کہتے ہیں؟ بچہ شروع شروع میں جو ہے نا چلا نہیں جاتا تو پھسلتا ہے زمین کے اوپر. فرمایا لوگ اس بیٹھک سے بھی مسجد میں آئیں گے اور میں جنت کی بشارتیں سنا رہا ہوں پھر بھی تمہیں توفیق نہیں ہوتی ہے مسجد میں آنے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز سے متعلق یہ ارشاد فرمایا. میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بزرگ ان وعیدوں کو سناتے جا رہے تھے, سنا کسی نے مجلس میں یوں فرمایا کہ حضرت اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں ارشاد فرمایا ہے کہ بشارتیں سناؤ اور سختیاں مت سناؤ, وعیدیں مت سناؤ. تو بزرگ نے بڑا اچھا جواب دیا, فرمایا ہاں میں بھی حدیث کے خلاف تھوڑے ہی کرتا ہوں, بھلا اللہ کے حبیب بشارتیں سنانے کو فرمائے اور میں وعیدیں سناتا رہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا لیکن سنو نبی کے کہنے کا مطلب اور تمہارے کہنے کے مطلب میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ فرمایا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ عمل کچھ نہ کریں اور بشارتیں سنائیں. اور اللہ کے نبی کا مطلب کیا تھا؟ عمل ہو جاتا ہے اب بشارتیں سنائیں. عمل کر لیا, نماز پڑھ لیا, سر کی, اب بشارتیں سنائیں کہ اللہ کا یہ فریضہ تم نے ادا کیا ہے, اس میں اگر تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ تمہیں معاف کر دے گا, فلا اور فلا. یہ عمل کے بعد بشارتیں سنانا یہ نبی کا مقصود ہے. اور تم کیا چاہتے ہو؟ کوئی عمل نہ ہو اور مولوی صاحب مولانا صاحب بشارتوں کی تقریریں کرتے رہے. اللہ رحمان الرحیم ہے, معاف کر دے گا, گناہ کرتے چلے جاؤ. تم یہ چاہتے ہو. فرمایا یہ کبھی نہیں ہوگا کہ تم گناہ کے عمل کرو اور میں تمہیں بشارتیں سناؤں, یہ نہیں ہو سکتا. یہی تابعی کا واقعہ ہے. کسی نے سوال کر لیا, جب آپ نے بیان دیا کہ ایمان کے بعد اعمال ضروری ہے, تو کسی نے سوال کر لیا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں فرماتے ہیں کہ جس کے پاس ایمان ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں چلا جائے گا. انہوں نے بہت پیارا جواب دیا, فرمایا کہ اچھا, لا الہ الا اللہ جو ہے وہ چابی ہے, تالی ہے, تالا کھولنے کے لیے چابی ہے. فرمایا چابی کے لیے دندانوں کی ضرورت ہے, جب تک دندانے نہیں ہوں گے اور وہ بھی ٹھکانے کے نہیں ہوں گے وہاں تک کوئی تالا کھل نہیں پائے گا. فرمایا لا الہ الا اللہ کے دندانے یہی اعمال ہیں, اگر اعمال نہیں ہوں گے تو آپ اس کے ذریعے سے جنت کا تالا نہیں کھول پائے. ایمان کے ساتھ اعمال کا ہونا ضروری ہے, اس کے بغیر جو ہے انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے. اور ذاتِ خداوندی یہی ہے کہ ترک عمل پر جہنم ہے. یہ اس کا اصول بیان کیا ہے اس نے قرآن میں, جگہ جگہ پر اس نے کہہ دیا میری نماز چھوڑیں گے تو جہنم, میرا روزہ چھوڑیں گے تو جہنم, میری زکات چھوڑیں گے. کیا نہیں پڑھا اللہ کے حبیب کے اس فرمان کو کہ جس نے مال کو جمع کیا اور زکات نہیں دی تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو قیامت کے دن گنجا صاف بنائے گا اور اس کے گلے میں ڈال دے گا اور وہ اس کو کاٹے گا اور یوں کہے گا انا کنزک انا مالک, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں. کیا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان یہی نماز کا تو فرق ہے کہ مومن نماز پڑھتا ہے, کافر نماز نہیں پڑھتا؟ کیا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جو انسان نماز کے اندر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے گا اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے گا؟ یہ تمام وعیدیں کیا بتا رہی ہے؟ اصول اللہ کا اپنی جگہ مسلم. ہاں فضل فرما دے, وہ کرم فرما دے, یہ دوسری بات ہے, ورنہ اصول اور ضابطہ اپنی جگہ برقرار رہے گا. دستور اور تقریر اصول پر ہوگی. فضیلت دوسرے نمبر کی چیز ہے کہ اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, غفور ہے. لیکن وہ بزرگ نے جیسے وہ تابعی نے کہا کہ اعمال کرے پھر بشارتوں کا مسئلہ ہو, اس میں کوتاہی ہو جائے. یہی وجہ ہے بخاری شریف جلد ثانی کی روایت ہے, فرمایا ان العبد یتقرب الی اللہ تعالی بالفرائض, فرمایا میرا بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے فرضوں کے ذریعے. اگر انسان نوازل نوازل کرتا رہے اور فرض کچھ نہیں کرتا تو اللہ کا تقرب نہیں ملے گا. نوافل تو تکمیلۃ الفرائض ہے, فریضے میں جو کوتاہی رہ جاتی ہے نوافل اس کوتاہی کو پوری کرتی ہے. یہ جو سنتیں نماز سے پہلے رکھی اور نماز کے بعد رکھی, ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر حکمت لکھی ہے کہ نماز سے پہلے کی سنتوں میں حکمت یہ ہے کہ بندہ فرض کے لیے اچھی طرح تیار ہو جائے. اسی لیے آپ دیکھ لیجئے, بلا سنت پڑے ہوئے اگر فرض میں آ جاؤ گے تو فرض میں وہ مزہ نہیں آتا جو نوافل پڑھنے کے بعد آتا ہے, سنت پڑھنے کے بعد آتا ہے. تو فرمایا فرض سے پہلے سنتیں اس لیے رکھی ہے تاکہ بندہ فرض کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے. اس لیے کہ فرض ایک عظیم شان ڈیوٹی ہے اللہ, ایک زبردست نماز ہے اللہ, اس کی تیاری کے لیے پہلے سنت کو رکھا گیا. اور بعد کی سنتوں کو اللہ نے کیوں رکھا ہے, اللہ کے نبی کے ذریعے سے کیوں رکھا؟ فرمایا تاکہ تیرے فرض میں جو کمی ہے اللہ ان سنتوں اور نوافل کے ذریعے سے پوری فرما دے. اس لیے بعد کی سنتوں کو رکھا. فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں قال اللہ تعالی, اللہ یوں کہتا ہے ان العبد یتقرب الی اللہ تعالی بالفرائض, بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے فرضوں کے ذریعے سے, فرائض کو پڑھ کے. نوافل جو ہیں وہ تو فرائض کا تکملہ ہے. اگر بندہ نفل کرتا رہا اور فرائض کو اس نے ادا نہیں کیا تو اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوگا. آگے میرا اللہ فرماتے فرمایا میرا بندہ فرض پڑھتا رہتا ہے اس کے شرائط کے مطابق, یہاں تک کہ وہ مجھ پر فنا ہو جاتا ہے, میں اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں. عجیب الفاظ میں اس کو یوں فرمایا, ارشاد فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کا دماغ بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے, میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی میرا بندہ مجھ میں فنا ہو جاتا ہے, میں چاہتا ہوں وہی کرتا ہے, میں نہیں چاہتا ہوں وہ نہیں کرتا ہے. آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں ما ترددت فی شیء ترددت فی موت المؤمن. یہ جملہ وہ ہے کہ جس پر بڑے بڑے محدثین یہ کہتے ہیں, اس روایت کے راوی میں حضرت ابن خالد ابن مخلد ہیں. فرمایا خالد ابن مخلد جیسے جلیل القدر تابعی کا روب نہ ہوتا تو ہم اس جملے کا انکار کر دیتے. کیا جملہ ہے وہ آخر, ما ترددت فی شیء ترددت فی موت المؤمن. اللہ یوں کہہ رہا مجھے کسی چیز میں تردد نہیں ہوتا لیکن مومن کی روح کو قبض کرنے میں تردد ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے مجھے کسی چیز میں تردد نہیں ہوتا لیکن مومن کی روح کو لینے میں مجھے تردد ہوتا ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ تردد کا معنی تو شک کا ہے, تردد کا معنی شک کا ہے. شک اس کو ہوتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہوتا. ہمارے پاس کل کا علم نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے تو ہم کو تردد ہے میں یہ کام کروں یا نہ کروں, کروں گا تو کیا ہوگا. اللہ تو علیم بذات الصدور ہے, اس کے پاس تو لا نہایت علم ہے, علم اس کی صفت ہے, علم کو اس نے پیدا کیا ہے, وہاں تو تردد اور شک کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر وہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ مجھے مومن کی روح کو قبض کرنے میں تردد ہوتا ہے. میں تمام محدثین کے جواب سے ہٹ کر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر محدث کا جواب نقل کرتا ہوں. فرمایا اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں میرا بندہ دنیا میں رہتے رہتے کچھ دنیا سے محبت رکھ لیتا ہے. انسان جہاں رہتا ہے وہاں محبت ہو جاتی ہے. بعض جگہ آپ مہمان جاتے ہیں کہتے ہیں بس ہم کو تو وہاں نیند نہیں آتی, ہم کو تو اپنے مکان پر نیند آتی. بعض لوگ کہتے ہیں بستر بدلتا ہے اس لیے نیند نہیں آتی. بستر کا کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے, وہاں بھی نرم گدا تھا یہاں بھی نرم گدا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اپنی جگہ سے انسیت ہے یہاں انسیت نہیں, اپنی جگہ سے محبت ہے وہاں محبت نہیں ہے, اس لیے کہتے ہیں مجھے نیند نہیں آتی. تو انسان جب کسی جگہ رہتا ہے وہاں اس کو کچھ انسیت ہو جاتی ہے, محبت ہو جاتی ہے. اللہ کہتا ہے میرا بندہ دنیا میں رہتے رہتے اس کو ایک محبت ہو گئی, دنیا سے انسیت ہو گئی. اب اچانک اگر اس کی روح کو میں کھینچتا ہوں تو اس کو دنیا چھوڑنے کا غم ہوتا ہے اور میں اپنے مومن بندے کو اتنا بھی غم دینا نہیں چاہتا. اللہ رحمان اور رحیم اپنے مومنوں کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہا ہے. فرمایا میں اتنا بھی غم دینا نہیں چاہتا ہوں کہ اس کو دنیا چھوڑنے کا اچانک غم ہو, اس لیے اللہ کہتا ہے میں اس کو بیمار کر دیتا ہوں, پھر اچھا کر دیتا ہوں, پھر بیمار کرتا ہوں, پھر اچھا کرتا ہوں, پھر بیمار کرتا ہوں, بس سلسلہ چلتا رہتا ہے. بیماری اور صحت, بیماری اور صحت, بیماری اور صحت, یہاں تک کہ اخیر میں بندہ ہی خود کہہ لیتا ہے اے اللہ اب تو میں تجھے ملنا چاہتا ہوں, مجھے اٹھا لے. اب اللہ کہتا ہے کہ ہاں یہ تیار ہو گیا ہے, اس کو اب دنیا چھوڑنے کا غم نہیں ہے. فرمایا تب میں اس کی روح کو کھینچ لیتا ہوں تاکہ میرے مومن بندے کو دنیا کے اندر آتے آتے بھی تکلیف نہ پہنچے. اللہ رحمان الرحیم ہے, اپنے بندوں کے ساتھ انتہائی پیار رحمت کا معاملہ کرتا ہے. اسی حدیث قدسی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی, اللہ جل شانہ یوں فرماتے ہیں او میرے بندے تو میرے لیے کھڑا ہو جا, میں جانتا ہوں کہ تو میری شان کے مطابق عبادت نہیں کر سکتا ہے اور کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہم میں سے کہ اللہ کی شان کے مطابق عبادت کسی سے ہوتی ہو. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، نہ نماز میں، نہ روزے میں، نہ زکات میں، نہ حج میں، اور نہ اخلاق میں، نہ معاملات میں، نہ معاشرت میں. کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسی سنتوں کو کون ادا کر سکتا ہے؟ بلکہ اللہ کا نبی تو خود یوں کہہ رہا ہے، لا احصی ثناء علیہ انت کما اثنیت علی نفسی، اے اللہ تو ہی ہے، میں بھی تیری تعریف نہیں کر سکتا. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو ہم میں سے کون ہے جو اللہ کی تعریف کر لے؟ ہم میں سے کون ہے جو اللہ کی چاہت کے مطابق عبادت کر لے؟ اللہ کہتے ہیں میرے بندے، میں جانتا ہوں تو میری شان کے مطابق تو عبادت نہیں کر سکتا، لیکن تو کھڑا تو ہو جا میرے لیے، تو کھڑا تو ہو جا میرے دربار پر، آ تو جا عصر کی نماز کے لیے، اللہ اکبر کہہ تو دے، پھر میں تجھے سنبھال لوں گا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے چھوٹا سا بچہ ماں پیار سے، ابا پیار سے کہتے ہیں بیٹے کھڑے ہو جاؤ، بیٹے کھڑے ہو جاؤ، بیٹے کھڑے ہو جاؤ. اب وہ چھوٹا سا بیٹا ہنستا ہے لیکن کھڑے ہونے کی ابھی قوت نہیں ہے. ماں باپ کے محبتانہ جملے پر وہ کچھ اوپر ہوتا ہے، جہاں آدھا کھڑا ہوتا ہے ماں آگوش میں لے لیتی ہے، باپ آگوش میں لے لیتا ہے، بیٹے گر جاؤ گے، لال چوٹ آ جائے گی، تم میں قوت کہاں ہے کھڑے ہونے کی، تم نے محبت کے کلمات کی لاج رکھ لی، آجا میرے لال اپنے گود میں لے لیتا ہے. اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے کھڑا ہو جا میرے بندے عبادت کے لیے، میری رحمت کی آگوش میں میں تجھے لے لوں گا، میں تجھے سنبھال لوں گا، میں تیرے گناہ کو معاف کر دوں گا، میں تیری کوتاہیوں کو معاف کر دوں گا، تیرے نماز میں نقص ہو گیا تو اسے بھی معاف کر دوں گا، اور یقیناً وہ خدا معاف کر دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ بندہ اس کے لیے کھڑا تو ہو جائے. حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ نے جو عبادتیں دی ہیں اس میں اللہ کی انتہائی رحمت تپک رہی ہے. بشارت ضرور ہے لیکن کام کریں پھر بشارت ہے. شراب پی رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ رحمان الرحیم ہے، جوا کھیل رہا ہے کہہ رہا ہے اللہ رحمان الرحیم ہے، زنا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ رحمان الرحیم ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن. فرمایا مومن جب زنا کرتا ہے تو اللہ اس کے قلب سے ایمان کو باہر کر دیتا ہے. یہ اور بات ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی شرح میں یوں فرماتے ہیں کہ ایمان باہر نکل کر سایہ فقط اس زانی پر ہو جاتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب اس کو ہلاک نہ کر دے. اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ایمان نکالا لیکن بچاؤ کا ذریعہ اس ایمان کو بنایا. حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چور چوری کرتا ہے، اسی حدیث میں چور چوری کرتا ہے تو اللہ ایمان کو اس کے سینے سے نکال دیتا ہے، ڈاکو ڈاکا زنی کرتا ہے تو ایمان اس کے سینے سے نکال لیتا ہے. امام نووی فرماتے ہیں اگر اسی عالم میں موت ہو جاتی ہے تو بغیر ایمان کی دنیا سے جاتا ہے، کیونکہ قلب سے ایمان تو اس پر نکل چکا ہے. تو حقیقت حال یہ ہے کہ ہم گناہ کریں اور بشارتیں، یہ مطلب نہیں ہے اللہ کے عظیم کا. گناہ پر بشارتیں کبھی نہیں ہو سکتی ہے، ہاں نیکیاں کریں، کوتاہیاں ہو جائے، انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوششیں کرے پھر بھی گناہ ہو گیا، نگاہوں کو بہت جھکایا پھر بھی بد نظری ہو گئی، انسان نے اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کی، چونکہ انسان ہے معاشی تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتے ہیں، ہو گیا گناہ کوئی نہ کوئی، اب اس پر جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنی آگوش میں لے لیا کرتا ہے. بہرحال میرے بھائیو، میں تو کچھ اور آیت اور حدیث پڑھی تھی اور بات کچھ اور کی طرف چل پڑی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ نیت کا بڑا مدار ہے، حتیٰ کہ نیت کا معاملہ ایمان سے بھی اوپر ہے. انسان کے ایمان میں بھی اگر نیت صحیح ہے تو ایمان معتبر، اور اگر نیت میں گڑبڑی ہے تو ایمان معتبر نہیں، پھر اس کو منافقت کہا جاتا ہے، اس کو نفاق کہا جاتا ہے، اور نفاق کا بڑا سخت عذاب اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے. تو نیت کا بہت بڑا مدار ہے، اور حسن نیت سے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. دیکھو ایک مثال میں آپ کو دوں، انسان جب نکاح کے لیے بیٹھتا ہے اور امام صاحب اس سے کہتے ہیں کہ میں نے فلاں دن کے فلاں کا نکاح تم سے کر دیا، تم قبول کر رہے ہو؟ دلہا جب کہتا ہے میں نے قبول کیا تو لڑکی حلال ہو گئی کہ نہیں؟ لیکن اگر سنت کی نیت نہیں ہے، لڑکی تو حلال ہو گئی، سنت کا ثواب نہیں ملے گا. اور اگر اس نے یوں کہا کہ میرے نبی کی سنت ہے، دل میں نیت ہے، میں نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں، تو لڑکی بھی حلال ہو جائے گی، اور مرد کے دم تک چونکہ نکاح کوئی بیرسٹر کا کوٹ نہیں ہے کہ دن میں پہن لیا اور رات میں نکال دیا، نکاح تو ہر وقت چلتا رہتا ہے، اس لیے نکاح کے موقع پر اس نے سنت کی نیت کر لی تو مرتے دم تک اللہ سنت کا ثواب دیتا رہے گا. سنت نیت جو ہے اس کا بہت بڑا مدار ہے. انسان جب اپنی نیت کو تھوڑا سا پٹول لیتا ہے اور اپنی نیت کو رضائے مولا کے لیے کر لیتا ہے، دیکھو نیت کا مسئلہ کتنا اہم ہے اور کتنا عظیم الشان ہے. قرآن کریم میں کچھ واقعات بڑے عجیب ملتے ہیں جس کو اللہ نے صحابہ کے فضائل میں بیان فرمایا. ایک مرتبہ مکی زندگی چل رہی تھی اور کچھ اہل کفر کفر میں ڈوبے ہوئے ابو جہل ابو لہب وغیرہ آئے اور حضور سے کہنے لگے، محمد وہ رسول اللہ تو نہیں کہیں گے، وہ تو کہیں گے محمد ابن عبداللہ، دیکھو ہم تجھ سے قریب ہونا چاہتے ہیں لیکن یہ جتنے غریب ہیں نا، یہ تیرے مسلمان مومنین، یہ سلمان اور یہ بلال اور یہ سب جو ہیں، یہ سب ادنا قسم کے لوگ ہیں، ان کو اپنے پاس سے ہٹاؤ، یہ ہٹیں گے تب ہم تمہارے پاس آئیں گے. اللہ کے نبی کے دل میں ذرا سی بات ہٹانے کی آ بھی گئی تھی، لیکن اس نیت سے نہیں کہ ان کو حقیر سمجھ کر، اس نیت سے کہ یہ تو میرے بنے بنائے ہیں، میرے مومنین ہیں، میرے پکے صحابہ ہیں، لیکن یہ اگر تھوڑے سے ہٹ جاتے ہیں، وہ بڑے لوگ جو مکہ کے سردار ہیں اگر وہ ایمان لے آئیں گے تو عرب ایمان سے بھر جائے گا. بس ایک اللہ کے نبی کو ایمان کی لالچ، اور اس لالچ کی بنیاد پر دل میں یہ بات آئی کہ ذرا ان کو ہٹائیں. ابھی تو دل میں بات ہی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن کریم میں آیت اتاری اور فرمایا، میرے پیغمبر آپ ان میں سے کسی کو اپنے پاس سے نہ ہٹائیں، ہٹانا تو درکنار، آپ کی نگاہیں بھی ان سے ہٹنے نہ پائیں. ان صحابہ کرام سے جو غریب ہیں ان سے اپنی نگاہیں بھی ہٹنے نہ پائیں. کیوں؟ قرآن کریم اس کی وجہ بیان کرتا، اس لیے کہ یہ حسن نیت کے ساتھ تجھے مانتے ہیں، صحیح نیت کے ساتھ تجھے مانتے ہیں. اتنا ہی نہیں، میرے پیغمبر میں تم کو یہ حکم دیتا ہوں، اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. میرے پیغمبر یہ غریب صحیح لیکن مخلصین ہیں، اس لیے میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ یہ غریب صحابہ جب تیری خدمت میں آئے تو ان کے سلام کرنے سے پہلے تو ان کو سلام کرنا. اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے، اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، آپ کھڑے ہو کر ان کو سلام کہنا. آیت اتری تھی، زہر سے قبل کا وقت ہے. راوی بیان فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں قدم رکھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، السلام علیک یا سلمان، حنی اللہ کا، سلمان مبارک ہو تمہیں کہ میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں سلام کروں. حضرات محدثین و مفسرین نے لکھا ہے یہ ان کے اخلاص کی برکت تھی، یہ صحابہ کرام کی وہ اخلاص کی برکت تھی جس اخلاص کی بنیاد پر اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا. معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب اپنی نیتوں کو صحیح کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے حسن عمل پر بڑے اچھے نتائج مرتب ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کر لیا، فرمایا کہ حضرت یہ ایک عجیب اشکال ہے کہ جن کافروں کو اللہ اور جن باغیوں کو اللہ جہنم میں ڈالنے والا ہے، انہوں نے اللہ کی بغاوت تو کی ایک محدود زندگی، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80، جتنا جیے اتنا ہی تو کفر کیا ہے. فرمایا اتنا سا کفر کیا انہوں نے، اور اللہ کہتا ہے خالدن فیہا، میں ہمیشہ ہمیں جہنم میں داخل کروں گا، تو یہ تو ظلم ہو گیا کہ اتنا کفر کیا اور ہمیشہ جہنم میں داخل کرے گا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جواب دیتے ہیں، فرمایا یہاں ہمیشہ جہنم کا فیصلہ عمل کی بنیاد پر نہیں ہیں، نیت کی بنیاد پر ہیں، اس لیے کہ ان کی نیت یہ تھی کہ ہم ساری زندگی بھی جیئیں گے تو ساری زندگی کفر کریں گے، اس لیے اللہ دائمی جہنم میں داخل کرنے والا. فرمایا یہی تو وجہ ہے کہ مومنین نے اللہ کی عبادت اور ایمان کا مسئلہ کیا مختصر ہو گیا، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، جتنا دیا اتنا ہی تو مومن کا ایمان رہا، اتنی ہی تو اس نے عبادت کی. لیکن اللہ کہتا ہے میں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ داخل کروں گا، یہاں بھی خالدن بھی آئے، ہمیشہ ہمیشہ میں داخل کروں گا. آخر مومنین نے بھی تو تھوڑی سی عبادت کی اور ایمان لائے، ہمیشہ کیوں داخل کرے گا؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے عمل پر نہیں، اس کی نیت پر اللہ فیصلہ کر رہا ہے کہ اس کی نیت یہ تھی اللہ ساری زندگی جلائے گا تو میں ایمان پر جیوں گا، اسی نیت کی بنیاد پر اللہ ہمیشہ جنت میں داخل. تو نیت کا مدار، نیت کا مسئلہ بہت اہم ہے، اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ارشاد فرمایا تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، جو نیت کرے گا اللہ اسی کے مطابق فیصلہ کرے گا. من کانت ہجرته الى الله ورسوله، ایک صحابی کا واقعہ پیش آ گیا تھا کہ وہ مکے میں تھے اور ایک عورت ہجرت کر کے مسلمان ہو کر مدینے کے لیے آئی تھی. مکے سے اس آدمی نے خطبہ بھیجا، اس صحابی نے اس عورت کو مدینے کہ میرے ساتھ نکاح کر لو، تو مدینے کی عورت نے یوں کہا کہ پہلے ہجرت کرو تو میں نکاح کروں گی. انہوں نے نکاح کی بنیاد پر ہجرت کی، اللہ کے نبی کے تعاون اور مدد کی بنیاد پر نہیں، عورت کے لیے ہجرت کی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا تو اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا من کانت ہجرته الی اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کی نیت سے ہجرت کرے گا اس کو اللہ اس کا رسول ملے گا. ومن کانت ہجرته الی دنیا، یا جو دنیا کی نیت سے ہجرت کرے گا، او امراۃ، یا عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے، فہجرته الی ما ہاجر الیہ، تو جو نیت کرے گا وہی اس کو ملنے والا ہے. لیکن ایک عجیب بات ہے، چونکہ یہ صحابی تھے اسی لیے آج تک 1432 سال ہو گئے. وہ کون صحابی تھے؟ روایت میں کسی کو اللہ نے پتہ ہی نہیں ہونے دیا، اپنے صحابی کے راز کو چھپا دیا اللہ. حدیث تو بیان کر دی ان کے مسئلے پر، لیکن آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ صحابی کون تھے. سب کہتے ہیں کہ وہ مہاجر ام قیس تھے، یعنی ام قیس کے لیے ہجرت کرنے والے صحابی تھے، عورت کے لیے ہجرت کرنے والے، باقی نام ان کا کسی کو معلوم نہیں. اللہ نے فرمایا جو بھی نیت تھی، لیکن نیت تو بہرحال حلال کی تھی، کیوں رسوا کروں میرے نبی کے اس صحابی کو؟ ان کا نام آج تک کسی کو پتا نہیں ہے. تو نیت کا مدار بہت بڑا ہے، ہمیں اپنے ہر عمل میں اپنی نیت کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے. نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اور خصوصاً دو جگہوں پر ہماری نیت میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، ایک حج اور ایک مالی سخاوت. ان دونوں مسئلوں میں ہماری نیت میں فتور ہو جاتا ہے. حج میں بعض لوگ تو خود کہتے ہیں ہمیں حاجی کہو، بعض لوگ تو خود کہلواتے ہیں کہ ہمیں حاجی کہو. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پڑھیے، کہیں حاجی محمد رسول اللہ مرا گیا کہیں نہیں مرا گیا. بھلا یہ بھی، جب انسان اپنے فریضے کو ادا کرتا ہے اس میں کیا ہم اپنا کوئی دکھاوا کریں گے اپنی؟ بلکہ حج تو ہے ہی انانیت کو ختم کرنے کی ضرورت. ساری عبادتوں کو اللہ نے ہمارے گھر پر رکھی، فرمایا نماز تمہارے مکان پر پڑھو، زکات تمہارے مکان پر دو، روزہ تمہارے مکان پر رکھو. حج کے لیے بھی تو کوئی صورت اللہ یہاں پیدا کر سکتا تھا، جیسے نماز کی ایک صورت بنا دی، حج روزے کی ایک صورت بنا دی، حج کے لیے بھی تو کوئی صورت بن سکتی تھی. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث جلیل ہیں، فرماتے ہیں، اور حجت اللہ البالغہ میں اس پر عجیب نقطہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اصل میں انسان کی انانی، انسان میں چار مادے ہیں، چار برائیاں ہیں. فرمایا تکبر ہے انسان میں، اس کو دبانے کے لیے اللہ نے نماز کو رکھا. انسان میں بخیلی ہے، بڑا بخیل ہے انسان، فرمایا اس کو دبانے کے لیے اللہ نے زکات کی عبادت کو رکھا. انسان میں لالچ ہے، حرص ہے، بڑا حریص ہے، لالچی ہے، اللہ نے اس کو دبانے کے لیے روزے کی عبادت کو رکھا. کیسے روزے کی عبادت؟ ابھی 9 بجنے میں 2-4 منٹ باقی ہو, بیٹھا ہوا ہے دسترخوان کے اوپر, دن بھر کا پیاسا ہے, شدید پیاس ہے, اس کو پریشان ہے, اس کو کہا جائے گلاس اٹھا کر پی لے, نہ بھائی میرا اللہ منع کر رہا ہے, سارا دن ختم ہو گیا. اللہ نے روزے سے حرص کے اندر کی مادے کو ختم کیا, اور حج کے ذریعے سے اللہ نے انانیت کو ختم کیا. کیسے؟ یہاں سے اٹھا کر کے اس کو ڈال دیا ایسی جگہ پر جہاں کوئی پہچاننے والا نہیں. یہاں تو اپنی اکر پوشان کرسی چیئر فلا فلا بڑائی تھی, اللہ نے اٹھا کر اس کی انانیت کو, ہمارے اندر ہوا موجود ہے اور ہوا کی شان ہی ہے انانیت, ہوا کے اندر انانیت موجود ہے, گین اور بول ہوتا ہے, اس میں ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے, دوسری ہوا داخل کرنا شروع کرو تو وہ اندر کی ہوا باہر نکلتی ہے. ارے بھائی تو کیوں نکل رہی ہے؟ وہ کہتی ہے میرے ہوتے ہوئے دوسری کون آ رہی ہے. ہوا کی شانی انانیت, جہاں میں رہوں وہاں کوئی نہ آئے. ہمارے اندر ہوا بھی ہے, ہوا پر تو جی رہے تو ہمارے اندر بھی انانیت ہے. اللہ نے کہا اس انانیت کو مٹانے کے لیے میں حج کی عبادت دیتا ہوں, وہاں بھیج دیا جہاں کوئی پہچاننے والا نہیں تھا. وہاں بھی کچھ پہچاننے والے مل گئے, اقبال بھائی جیسے, جنہوں نے جوتی اٹھائی, چپل اٹھا لیا, پلا کر لیا, عزت کرنے لگے. اللہ نے کہا اب بھی تیرا کرف نہیں جا رہا, انانیت یہاں بھی نہیں جا رہی ہے, دو چادر پہنا دی, اب تو چادر میں کوئی پہچانتا ہی نہیں کہ یہ فلاں صاحب ہے, فلاں صاحب ہے, فلاں صاحب ہے, طواف کر رہا ہے, کوئی مصری ادھر سے مار رہا ہے, کوئی حبشی ادھر سے مار رہا ہے, لنگی نیچے گری جا رہی ہے, اور اللہ کے سامنے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرہ حسنا وقنا عذاب النار پڑتا جا رہا ہے, پڑتا جا رہا ہے. اللہ نے کہا میں تیری ساری شان کو ختم کر دوں گا. حج کی عبادتیں اس لیے رکھتی ہے تاکہ انانیت ختم ہو جائے. اگر حاجی واپس آنے کے بعد بھی انانیت کو نہیں چھوڑتا ہے تو سمجھ لو کہ حج کی حقیقت اسے حاصل نہیں. حج کو اللہ نے اسی لیے رکھا ہے. ان عبادتوں میں بڑی حکمتیں ہیں. ہمارے ساتھ تیسرے سال ایک ڈی ایس پی صاحب تھے, ہمارے علاقے گجرات سے تھے, وہ ہمارے ساتھ حج میں آئے تھے تو طواف زیارت میں وہ میرے ساتھ طواف کر رہے تھے, کسی نے زور سے ان کو مارا. جب طواف کے باہر نکلے تو بیٹھ گئے, کہنے لگے مچھا تھوڑا پانی پلا دو, اس نے زور سے مارا ہے. میں نے کہا سارا ڈی ایس پی پناہ تمہارا ختم ہو گیا ہے, اللہ نے سارا تمہارا مقام یہاں ختم کر دیا. اللہ نے حج کو رکھا ہی انانیت کو ختم کرنے کے لیے. اگر ان عبادتوں سے حقیقت حاصل نہیں ہوئی تو سوائے بھوکے رہنے کے روزہ نہیں, اور سوائے مال کو نکالنے کے حقیقت زکات میں, اور سوائے تھونگے مارنے کے نماز کی حقیقت میں. اللہ ہم تمام کو عبادتوں کا صحیح رخ نصیب فرمائے, صحیح ذوق نصیب فرمائے, اور صحیح نیت کے ساتھ رضائے مولا کے لیے. میرے حضرت ہر وقت ہمیں کوچتے رہتے ہیں, کہتے ہیں بھائی دیکھو جس کے لیے تم کام کر رہے ہو, اگر دنیا والوں کے لیے تم کام کر رہے ہو تو کیا معلوم وہ دیکھتا بھی ہے یا نہیں دیکھتا, اور اگر وہ دیکھتا بھی ہے تو کیا معلوم میرے عمل پر راضی ہوگا بھی یا نہیں ہوگا, اور اگر وہ راضی بھی ہو گیا تو کیا معلوم مجھے کچھ دے گا بھی یا نہیں دے گا, اور اگر دے گا بھی تو کیا میری زندگی کی کفالت کر لے گا وہ. فرمایا ایک اللہ کے لیے کرو گے وہ یقیناً دیکھ رہا ہے. اس کی شان تو یہ ہے کہ کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چلنے والی سرخی کو بھی دیکھتا ہے, وہ خلوتوں کی ہماری عبادتوں کو بھی دیکھتا ہے. فرمایا جب اس کے لیے ہے وہ دیکھتا ہے اور وہ یقیناً راضی بھی ہوگا اور وہ تمہیں عطا بھی کرے گا اور اتنا دے گا کہ کسی کے در کا محتاج نہیں ہونے دے گا. تو اس مولا کے لیے ہمیں کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے, للہیت نصیب فرمائے, ریاکاری سے شہرت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہم صل علی سیدنا حبیب اللہ
ان شاء اللہ. حضرت کا کل جمعہ میں بیان ہوگا اور جمعہ کے بعد انشاءاللہ عصر کے بعد بیان ہوگا, کل دو ہی بیان ہے, اس کے بعد حضرت تشریف لے جائیں گے. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جمعہ میں جلدی تشریف لائے حضرت کے بیان میں.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما. زندگی کا لمبا حصہ گزر چکا ہے لیکن اخلاص کا ایک سجدہ نصیب نہیں ہوا. اے اللہ اخلاص کا ایک بول نصیب نہیں ہوا. ہم نے دنیا کمانے کے لیے
عبادت کی ہے اور دنیا کمانے کے لیے بول بولے ہیں. میرے مالک ہمیں اخلاص نصیب فرما, صلاحیت نصیب فرما, تیرے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما, تیری رضا نصیب فرما. اے اللہ جو کچھ ہم بول رہے ہیں کر رہے ہیں وہ سب تیرے وہاں محفوظ ہے, اس کا وزن کتنا ہوتا ہے وہ تو ہی جانتا ہے. اے اللہ خالی چیز کا وزن کچھ نہیں ہوتا ہے. میرے مالک ہمیں اخلاص اور صحیح نیت کے ذریعے سے اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے اعمال کی نگرانی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے اعمال پر نگرانی کی توفیق عطا فرما, ہمیں تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلی مرادوں کو پورا فرما, ہمارے روزوں, زکوٰۃ, تراویح, حج, جو کچھ ٹوٹی پوٹی عبادتیں ہو رہی ہے تیری شان کے لائق تو کچھ نہیں ہے. تیرے فرشتے جو تیری عبادت کر رہے ہیں اس کے بدلے میں تو ہمارا سجدہ کچھ نہیں ہے, لیکن میرے مالک یہ سب بہانے ہیں, اور تو نے دنیا کو بہانے ہی پر چلایا ہے. میاں بیوی کا ملنا بہانہ ہے جس پر تو اولاد دیا کرتا ہے, انسان کا روزی پر نکلنا بہانہ ہے جس پر تو روزی دیا کرتا ہے, انسان کا دکان کا چلانا بہانہ ہے جس پر تو روزی دیا کرتا ہے. اے اللہ عبادتیں بھی بہانہ ہے تیری رضا مندی کی. آپ ہم سے راضی ہو جائیے, آپ ہم سے راضی ہو جائیے, آپ ہم سے راضی ہو جائیے. اگر آپ راضی ہیں تو کائنات راضی ہے, آپ ناراض ہے تو کائنات کی رضا مندی سے کیا فائدہ. مولا آپ راضی ہو جائیے, آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو الہ العالمین راضی فرما دیجیے. اے اللہ ان کی طریقوں پر, سنتوں پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب کو غیروں نے تو حیاتی میں ستایا تھا, اس ماننے والی امت نے تو آپ کو قبر میں بھی چین سے سونے نہیں دیا. ہمارے جب حالات ہمارے نبی کے سامنے پیش ہوتے ہوں گے آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. میرے مالک آپ ہمارے نبی کو ہم سے راضی کر دیجیے. اے اللہ آپ پر لاکھوں درود و سلام نازل فرما دیجیے. اے اللہ امت کو آپ سے زیادہ مستفیض فرما دیجیے. اے اللہ امت اس وقت یقین بن چکی ہے اس کشتی کا ناخدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشتی کو چھوڑ کر کے تشریف لے گئے ہیں, اور حضور کی یہ امت کی کشتی مصیبتوں کے بھور میں پھنس چکی ہے, ظلم کے بھور میں پھنس چکی ہے, چاروں طرف ظلم کی بوچھار ہے. اس کشتی کو نکالنے کے لیے اللہ تیری رحمت کی چادر کی ضرورت ہے. مالک آپ اپنی رحمت کی چادر اتار دیجئے تاکہ امت کی یہ کشتی بھون سے نکل جائے. اے اللہ امت کو عزت عطا فرما, اے اللہ ذلتیوں سے نکال دے, امت کو اخلاق حسنہ سے رہنے کی توفیق عطا فرما, تیری رضا والے کام کی توفیق عطا فرما, نیک کاموں کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما, ملک کے باشندوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ملک کے باشندوں کی حفاظت فرما. اے اللہ پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما, فتنوں کو ختم فرما, محبت کو پیدا فرما, ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پوری دنیا میں ایمان کی ہوائیں چلا دے, ایمان کی فضائیں بنا دے, تیرے نبی کے دین کو عام اور تام فرما دے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ہمارے والدین, ہمارے اقارب, ہمارے اساتذہ بقید حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما, ان کے سایہ عاطفت کو ہم پر تابیر قائم فرما, اور اگر تیرے پیارے ہو چکے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے منور فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ جو اولاد اپنے ماں باپ کی باغی بن چکی ہے انہیں اپنے ماں باپ کی اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرما, فرما برداری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ والدین کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما, تیری خشیت نصیب فرما, تیرے نبی کی محبت نصیب فرما, تیرے نبی کی عظمت نصیب فرما. اے اللہ جو بے نکاح ہے ان سب کے نکاح کا انتظام فرما دے. اے اللہ صحیح جگہوں پر والدین کی رضا کے ساتھ ہماری اولادوں کو نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما, بگڑنے سے, پھسلنے سے, ضلالت اور گمراہیوں سے ہماری نسلوں کی پورے پوری حفاظت فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. رحمتک اللہ.